سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي ابن أبي طالب. أسد الله الغالب مطلوب كل طالب، الذي قيل في شانه أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها. ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء وعلى ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرزين، إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ثم الصلاة والسلام على شيئتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين بر محمد وعلى محمد صلوات. ان تین روزہ مجالس کی آخری گفتگو، اور ان مجالس میں حقیقت میں کربلا نے ہمیں جو درس حیات دیا ہے، جو درس زندگی دیا ہے، اور زندگی کا وہ تصور جو حقیقی تصور ہے، اور جس تصور تک رسائی موت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں کن امور کو کن چیزوں کو حاصل کرے تاکہ یہ موت اس کے لیے ارتقاء کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے تکامل کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے پرفیکشن کا ذریعہ بن جائے. اس ذیل میں گفتگو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے شروع ہوئی، لیکن ایک طولانی حدیث ہے، ان مختصر ایام میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کے کچھ فراز اور کچھ حصے آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، صرف ایک شرعی مسئلہ، چونکہ ابھی میں نے نماز پڑھائی ہے یہاں پہ، اور نماز میری قصر تھی، اور معمولاً مومنین مسافر ہوتے ہیں قصر نماز پڑھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو باقی قرآن کے برابر قرار دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سات آیات سبِ مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، قرآن کریم عطا کیا. یعنی ایک طرف قرآن کریم کو رکھا ہے اور اس کے عدل میں، اس کے برابر میں سورہ الحمد کو رکھا ہے. اور احادیث ہے معصومین کی کہ پورے قرآن کی سمری، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کی ایک جو فضیلت ہے، ایک جو خصوصیت ہے، باقی قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے، کہ خدا پروردگار خالق جب اپنی مخلوق کو مخاطب کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے تو کیا انداز ہے. اور سورہ الحمد میں اللہ نے سکھایا کہ اگر بندے اپنے خدا سے مخاطب ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں. تو یہ سورہ اس اعتبار سے باقی پورے قرآن سے منفرد ہے، پورے قرآن سے جدا ہے سورہ. ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں شیخ بہائی رضوان اللہ علیہ. شیخ بھائی جو مومنین مشہد میں گئے، انہیں معلوم ہے کہ مشہد میں مولا کے حرم کے اندر ہی مقبرہ شیخ بہائی ہے, اور ہمیشہ اردو کی مجالس وہاں پہ ہوتے ہیں, اگر آپ تشریف لے کر جائیں کوئی محمد وہاں پہ اردو کی مجالس ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے. مقبرہ شیخ, شیخ بہائی بہت معروف ہمارے عالم ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد ہیں, قاضی ہیں. وعلیکم السلام. تو شیخ بہائی نے ایک کتاب لکھی کشکول کے نام سے, تو کشکول میں حقیقت میں انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں جن کی بنیاد یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا خود اس واقعے کے وہ شاہد ہیں. ایک واقعہ بڑا عجیب نے سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھا ہے, کہتے قم میں ایک صاحب ثروت مند ہے, بہت ثروت ہے, بہت مال و دولت ان کے پاس, اور ایک ہی ان کا بیٹا ہے. بیٹا شدید مریض ہو گیا ہے, اب وہ کبھی اس طبیب کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, آخر میں سب اطباء نے, سب ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اتنا شدید مریض ہے. قم میں چونکہ یہ صاحب رہتے, تو کس نے کہا بھائی جائیے آپ فلاں مدرسے میں, ایک عالم ہیں, ایک روحانی ہیں, آپ ان کے پاس جا کر دعا کروائیے, چونکہ آپ دوا تو سب کروا چکے ہیں, آپ مایوس ہو چکے ہیں, کوئی علاج نہیں ہو رہا, تو چاہیے آپ دوا کا طریقہ استعمال چھوڑ کے آپ دعا پہ بھی جائیے. تو وہ آئے ہیں اس عالم کے پاس, ان سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے, اور ایک ہی میرا بیٹا ہے, اور میں بہت ثروت میرے پاس ہے, آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے. تو وہ عالم اسے کہتے ہیں کہ میں بھی دعا کروں گا, لیکن تم گھر میں جاؤ اور جا کر اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. ہمارے یہاں معمول ہے جب کسی کی رحلت ہو جائے تو ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, کوئی انسان دوسرے سے چلا جائے تو. لیکن سورہ فاتحہ مریضوں کی شفا کے لیے ہے, تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہے مسلسل, اور وہ بچہ جس کو تمام اطباء نے جواب دے دیا تھا وہ صحیح ہو گیا. تب یہ عالم اس عالم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بتائیے آپ جو کچھ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو کہا کہ نہیں, میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا, آپ چونکہ یہاں پہ زائرین آتے ہیں, بی بی معصومہ کم کے, اور جب زائرین بحث جاتے ہیں انہیں بڑی مشکلات تکالیف ہوتی ہیں, ان کے ٹھہرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, تو اگر ممکن ہو سکے, آپ کے پاس سرمایہ ہے, تو آپ یہاں پر ایک مسافر خانہ بنا دیجئے کہ جو بھی زائر آئے, اور ابھی تک وہ مسافر خانہ کم میں موجود ہے, یعنی جو بھی زائر جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ. تو کہا چلیے تو میں فوراً بنواتا ہوں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے مجھے عمل بتایا ہے سورہ فاتحہ, اس کے اندر کون سی خاصیت ہے؟ اس عالم نے ائمہ کی ایک حدیث بیان کی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حروف الف باتا جو الفابیٹک ہیں, ان میں سے ایک ہر ایک حرف بھی خاص چیز کی علامت ہے. علم ابجد کی بنیاد بھی, علم ابجد ایک بہت بڑی سائنس, ایک بہت بڑا علم ہے, اس کی بنیاد بھی چند احادیث پر مبنی ہے. تو کہا علم ابجد کے اعتبار سے جتنے بھی حروف ہیں, الف با تا سا یا تک, جتنے بھی عربک میں حروف ہیں, ان میں سے ہر حرف کی کوئی خاصیت ہے. ان حروف میں وہ حرف جو مصیبت کی علامت ہے, جو پریشانی کی علامت ہے, جو بیماری کی علامت ہے, وہ حرف زا ہے, را زا. اور سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے حرف زا کو استعمال ہی نہیں کیا. پوری سورہ فاتحہ پڑھیں, بسم اللہ سے لے کر والضالین تک, پوری سورہ فاتحہ میں زا کا حرف استعمال نہیں ہوا. اور کہا یہ علامت ہے ایک قسم کی کہ سورہ فاتحہ مکمل طور پر شفا ہے, مکمل طور پر ہیلنگ ہے, اور میں تمہیں وہی بتایا جو قرآن نے بتایا ہے. تو سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی سمری ہے, صرف ایک چیز ہے جو سورہ فاتحہ کی متبادل بن سکتی ہے. ایک چیز وہ کیا ہے؟ وہ تسبیحات اربعہ ہیں, سبحان اللہ ہے, والحمد للہ ہے, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل ہوتی نہیں. لیکن سب فقہاء نے کیا کہا ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے, چاہے آپ تسبیحات اربعہ کر لیجئے. اس کا مطلب کہ تسبیحات اربعہ متبادل ہیں سورہ فاتحہ کے. اگر متبادل نہ ہوتا تو بغیر صرف آپ سورہ فاتحہ جیسے پہلی اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے. بس تسبیحات اربعہ متبادل. وہ جو میں مسئلہ عرض کرنا چاہتے ہیں, جب آپ مسافر ہوتے ہیں, سفر میں آپ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کا پورا ثواب لینا چاہتے ہیں، یعنی گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری نماز پڑھی ہے، تو کیا کریں؟ نماز مسافر کے بعد بیٹھ کے 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح کریں. اگر آپ مسافر ہیں، سفر میں، ٹریولنگ میں آپ کر رہے ہیں اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، چاہے وہ عشاء کی ہے، چاہے وہ ظہر کی ہے، چاہے وہ عصر کی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ 30 بار تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، تو ایک ضمنی مسئلہ تھا جو سامنے آ گیا. اللہ کے نبی سے جب اس نوجوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں، موت کی خواہش کر سکتا ہوں، کیا آپ، کیا دین، کیا خدا، کیا شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں، موت کی خواہش کروں، موت مانگوں خدا سے، خدا موت دے دے مجھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک تم موت کی تمنا نہ کرو، موت کی خواہش نہ کرو جب تک 10 لوگوں کے لیے 40 تحفے تمہارے پاس جمع نہ ہو جائیں. 10 لوگوں یا 10 مقامات کے لیے، جب تک ان میں سے ہر ایک مقام کے لیے، ہر ایک شخصیت کے لیے آپ کے پاس 4 تحفے نہ ہوں جو مکمل مجموعی طور پہ، جو جمع کے طور پہ 40 گفٹ بنتے ہیں. وہ سارے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج کی رات وہ تحفے، وہ گفٹ جو ہر شخص کو مرنے سے پہلے اپنے لیے تیار کرنے ہیں، وہ 4 گفٹ جو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمائے ہیں. وہ 4 گفٹ اسرائیل کے لیے تھے، قبر کے لیے تھے، منکر و نکیر کے لیے تھے، مالک کے لیے تھے، رضوان کے لیے تھے، میزان کے لیے تھے، صراط کے لیے تھے، جبرائیل کے لیے تھے، اور خود رسول اللہ کے لیے تھے. کا سب سے پہلا گفٹ جو آپ نے میرے لیے لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد آپ موت کی تمنا، یعنی اس کے بعد آپ کی موت آپ کے تکامل کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کی جاویداں اور حقیقی زندگی کا ذریعہ بن جائے گی، وہ کیا ہے؟ محبت ہو، میری محبت. جب تک اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں ہے، اس سے موت کی تمنا نہ کرو، وہ موت ہلاکت ہوگی. بس پہلا تحفہ جو اللہ کے رسول کے لیے لے کر جانا ہے ہم نے، محبت رسول ہے. وہ اقتداء سنت ہی، میری سنت کی پیروی، میری سنت کی اقتداء. انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا مختصر وقت میں کہ سنت رسول کیا ہے اور سنت رسول کی پیروی کیا ہے. و محبت اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت. یہ تیسرا گفٹ ہے، یہ تیسرا تحفہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے اپنے دامن میں جمع کرنا ہے رسول اللہ کے لیے. وحفظ اللسان من الفحشاء، اور زبان کو نازیبہ الفاظ سے بچانا ہے، فحشاء سے بچانا ہے، بدگوئی سے بچانا ہے. میں تھوڑا سا حفظ اللسان پہ ہم عرض کریں، اس کے بعد آتے ہیں محبت رسول کی طرف. شہید ایت اللہ دستغیب نے جو کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ، اور ہر نوجوان کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، واقعی چونکہ وہ عربی میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، تقریباً سب زبانوں میں موجود ہے وہ. اس کتاب میں جب وہ ان گناہوں کی فہرست بیان کرتے ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے امیر المومنین کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے پورے انسانی جسم میں وہ عضو جو حجم کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے، اب پورے جسم کو دیکھ لیجیے، اس میں جو وزن کے اعتبار سے اور حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے وہ آپ کی زبان ہے، لیکن گناہوں کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے، یعنی وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ باقی تمام اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے نمبر میں. زبان، حفظ اللسان عزیزو، زبان کی حفاظت، زبان کو پاک رکھنا، زبان کو پاکیزہ رکھنا، یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ گفٹ ہے جو ہم اللہ کے رسول کے سامنے ہدیے کے طور پر لے کر جائیں گے. میں نے فرمایا کہ بعض وقت انسان گفتگو سے پہلے سوچتا ہے نا، جو بھی انسان بات کر رہے ہیں، اس کا موقع محل ہے، وہ نہ زیبہ گفتگو نہیں ہے نہ شائستہ گفتگو تو نہیں ہے. تو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا علی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں بس بات کر دیتا ہوں اس کے بعد میں سوچتا ہوں. تو فرمایا یہ صفاحت کی علامت ہے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. اور مثال دی کہا کبھی تم درزی کے پاس گئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مولا. خیاط کے پاس کئی بار گئے ہوں، خیاط کو ہم سب نے دیکھے، ابھی تو نہیں رواج، لیکن جب درزی ہوتے تھے تو درزی کیا کرتا ہے؟ درزی کو آپ کپڑا دیتے ہیں، پہلے وہ آپ کا ماپ لیتا ہے، گردن کا سائز یہ ہے، بازو اتنی رکھنے، قمیض کی لینتھ اتنی ہے، پہلے وہ آپ کا ماپ لے گا، ناپ لے گا آپ کا، اس کے بعد آپ نے جو کپڑا اس کو دیا اس پر کینچی چلائے گا. پہلے ماپ لیتا ہے نا، پھر کینچی چلاتا ہے. کبھی آپ نے کسی درزی کو دیکھا ہے کہ وہ کینچی پہلے چلا دے، کپڑا پہلے کاٹ دے اور ماپ آپ کا بعد میں لے؟ اگر کوئی ایسا درزی ہے تو آپ کبھی اس کے پاس نہیں، ابھی یہ تو ہمارا کپڑا ضائع کر رہا ہے. آپ اس درزی کے پاس جائیں گے جو پہلے آپ کا ماپ لیتا ہے. فرمایا اللہ نے یہ جو زبان عطا کی ہے یہ کینچی کی مانند ہے. اس کینچی کے چلنے سے پہلے انسان یہ اندازہ کر لے، یہ ناپ تول کر لے کہ میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں، حفظ اللسان عن الفحشاء. اللہ کے حبیب کہہ رہے کہ میرے پاس جو تحفہ تم نے لے کر آنا ہے اور جس تحفے نے مجھے خوشحال کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی پاکیزگی ہے، زبان کی شائستگی ہے. اور پہلا تحفہ جو لے کر آئے وہ محبت ہو، محبت رسول ہے. اللہ نے انسان کو جتنے بھی احساسات عطا کیے ہیں، جتنی بھی فیلنگ عطا کی ہیں، جتنی بھی قوتیں عطا کی ہیں، ان تمام احساسات میں جو احساس سب سے قوی ہے اس کا نام محبت ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی سے کسی بدو نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہوں، کہیں دور صحرا میں رہتا ہوں، آپ میرے سامنے دین کا خلاصہ بیان کر دیجئے. مد دین، دین ہے کیا؟ اب اللہ کے رسول نے صرف ایک کلمے میں اس کو جواب دیا ہے، مد دین الا الحب. دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے. پھر وہ سوال کیا کہ شاید مد دین، فرمایا مد دین الا الحب. بس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن عزیزو یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو حیوانوں سے بھی پست قرار دے سکتا ہے اور انسان کو مسجود ملائک بھی بنا سکتا ہے. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس محبت کا اقربہ، اس کی ڈائریکشن، اس کی جہت، اس کا قبلہ نما کس طرف ہے. محبت کا محور یہ دنیا ہے یا محبت کا محور خدا کی محبت ہے؟ یہ دونوں محبتیں آپس میں تضاد رکھتی ہیں. ایسا نہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور خدا کی محبت بھی ہو. امام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو دو دل نہیں عطا کیے، دو قلب نہیں عطا کیے کہ ایک دل میں وہ اللہ کی محبت رکھ لے اور دوسرے دل میں وہ دنیا کی محبت رکھ لے. نہیں، نہیں. اللہ نے دل ایک ہی عطا کیا، روح ایک ہی عطا کی ہے. اگر یہ دل آکوپائڈ ہو گیا اللہ کی محبت سے تو پھر دنیا کی محبت اس میں نہیں آئے گی. اور اگر دنیا کی محبت آ گئی، لیکن اگر اللہ کی محبت اس دل میں آ گئی، تو پھر اللہ کی محبت آپ کو تمام تکالیف کو اس کی راہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار کر دے گی، آمادہ کر دے گی. یہ آدمی جو ہر سختی رہے خدا میں برداشت کرتا ہے، جو سید و شہدا کے ساتھ جو لوگ تھے، جن کے سامنے تلواریں چل رہی تھیں، جن کے سامنے تیر برس رہے تھے، جن کے سامنے نیزے چل رہے تھے، کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو ثابت قدم رکھا ہے؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، وہ بھی تھے، کہ سب سے اہم چیز جس نے انہیں قائم رکھا ہے وہ محبت ہے. ایک جنگ میں رسول اللہ نکلے، ذرا اس زمانے میں اتنے وسائل تو تھے نہیں مسلمانوں کے پاس، بڑے محدود گھوڑے، محدود اونٹ، محدود جو ہے وہ، تو کچھ پیدل لوگ چلتے تھے، کچھ سوار ہو جاتے تھے. ایک جنگ کے لیے نکلے ہیں، جب مدینے سے باہر گئے اور بڑی شدید گرمی ہے، تو ایک صحابی گر گئے، اس سے نہیں چلا جا رہا آگے. تو باقی صاحب کہتے ہیں یا رسول رک جس کا انتظار کرے، کہا نہیں ہم چلے آگے جس کام کے لیے چل رہے ہیں. कारवान आगे बढ़ता गया है, दूसरा सहाबी गिरा है, और कहीं दूर जाके जब कारवान ने पड़ाव किया तो देखे दूर से एक शख्स चलता हुआ आ रहा है, कभी चलता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन सफर उसने अपना जारी रखा हुआ है। लोगों को मालूम नहीं कि कौन है। जब अल्लाह के या रसूलल्लाह एक सहाबी आपका इतनी दूर से आ रहा है लेकिन पता नहीं कौन है, फरमाया ये अबू जर है। और फिर वजह बताया कि ये क्यों आ रहा है, कहा इसके दिल में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत उसे खींच गई हम तक ले आ रही है। मद्दीन इल्लल हुब, दीन कुछ नहीं है सिवाय मोहब्बत के। अलबत्त ये जो एक हमारे जहन में मोहब्बत के समझने का गलत अंदाज है, मतलब मोहब्बत सिर्फ एहसासात का नाम है, बल्कि मोहब्बत की वो डेफिनेशन जो अहले बैत ने बयान की है। इमाम पंजे के पास एक आदमी कहते हैं मौला मैं बड़ा आपका आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मौला ने मोहब्बत को डिफाइन किया कि मोहब्बत क्या, फरमाया मलऊनुन मलऊनुन मन कालल ईमान बिला अमल, जो दावा मोहब्बत करता है, जो दावा ईमान करता है और अमल के जरिए से उस मोहब्बत का इजहार नहीं करता, तो मोहब्बत नहीं है। यानी मोहब्बत और अमल दोनों मिले हुए कनेक्टेड हैं। का जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आपके दिल में आएगी तो हर उस शख्स की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी जिस जिस से अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। बस मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है कि हर उस शख्स से मोहब्बत की जाए जिससे अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। और अल्लाह के रसूल किससे मोहब्बत करते हैं, वो मारूफ हदीस जो आपने सब ने सुनी ही है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। ये हदीस का आधा हिस्सा, पूरी हदीस नहीं है, पूरी हदीस क्या है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन अल्लाहुम्म अहब्बा मन अहब्बा हुसैन, पूरी हदीस ये है। मेरे मालिक जिस जिस से हुसैन मोहब्बत करता है उससे आप मोहब्बत करें। यानी हुसैन की मोहब्बत आपकी मोहब्बत का मेहवर है और हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत का मेहवर है। यह हदीस हाकिम निशापुरी ने भी लिखी है, इमाम मालिक ने भी लिखी है और मुस्तदरक सहीहैन एक किताब है जो हाकिम की, हाकिम निशापुरी की है, क्योंकि जो हमारे बिरादरी अहले सुनते हैं उनकी छह किताबें सिया सित्ता जो है जिन्हें सिया कहा जाता है, सही कहा जाता है, उनके यहाँ चार, उनके यहाँ छः और हमारे यहाँ चार हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कुतुबे अरबा है, उनके यहाँ सियासी है, लेकिन एक फ़र्क है, जब हम सही कहते हैं वो सही कहते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक इन छः किताबों में जो भी है वो सब का सब सही है, इसलिए उनके उलमा ने वो रिवायत बयान की कि अगर आप इन छः किताबों में से किसी हदीस का इनकार करते हैं तो फिर या तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं या आपका निकाह बातिल है, जो मुख्तलिफ उन्होंने खुद उन चीज़ों को बयान किया है। लिहाजा उनके नज़दीक सियासत का मतलब यह कि हर वो हदीस जो इन किताबों में मौजूद है वो सब की सब अहादीस सही हैं। हम जब कहते हैं कुतुब अरबा सही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो भी इन चार किताबों में मौजूद है वो सही है, सही यानी ये बिनिस्बा है, यानी उन अहादीस से सहिया की तादाद इन किताबों में ज़्यादा है बाकी किताबों की नस्बत। बस अगर आपके सामने कोई कुतुब अरबा में से कोई एक हदीस लेकर आए जो सही ना हो, ये दलील बयान करे कि भई ये आपकी कुतुब अरबा में से है, वो जिनको आप सिया करार देते हैं, सही करार देते हैं, तो इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि उनके यहाँ सिया सित्ता के अंदर जो भी हदीस है वो सही है और हमारे यहाँ इन चार किताबों में जो हदीस है जो उनका नंबर बाकी किताबों के नस्बत सही हदीस का नंबर इन किताबों में ज़्यादा है, इसका मतलब यह कि इन किताबों में भी कोई ऐसी हदीस हो सकती है जो ज़ईफ़ हो, जो मोतबर ना हो, जो मुस्लिम ना हो। तो निशापुरी ने एक किताब लिखी है मुस्तदरक सहीहैन, जो सबसे बड़ी इनकी दो किताबें हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी। सबसे सही मुस्लिम और सही बुखारी में अहादीस को दर्ज करने का इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने एक मेयार करार दिया कि हम उस हदीस को लिखेंगे जो इस मेयार पर पूरी उतरती हो। अब हाकिम निशापुरी ने आकर उन अहादीस की बर्रसी की है, तहकीक की है जो सिया सित्ता में मौजूद नहीं, यानी इन दोनों में किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन मेयार के एतबार से, क्राइटेरिया के एतबार से اس کو صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں ہونا چاہیے تھا. یعنی معیار اس حدیث کا وہی ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تمام احادیث کا ہے, لیکن کسی وجہ سے یا تو امام بخاری اور امام مسلم کی نظر نہیں پڑی یا ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی ان کی کتاب میں, کسی بھی وجہ سے وہ احادیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں. لیکن وساقت کے اعتبار سے, کریٹیریا کے اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے وہ اس لیول پر ہے جس لیول پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث ہیں, اور مستدرک صحیحین میں اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے. الحسین قال رسول اللہ الحسین منی وانا من الحسین اللہم احب من احب حسین. نہ صرف یہ کہ مستدرک میں بلکہ ہمارے انڈو پاکستان کے سب کانٹیننٹل کے ایک معروف عالم دین ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا. انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں, کتابیں تو بہت لکھی لیکن ہمیں مخاطب کر جو کتابیں لکھی ہیں, ایک کتاب کا نام انہوں نے تحفہ اس ناشرے رکھا ہے, جو 12 امامی ہیں ان کے لیے تحفہ ہے, اور جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں سب عقائد پر انہوں نے اعتراض کیا ہے, تحفہ دیا ہمیں, گفٹ دیا ہمیں, ہمارے علماء نے اس کا جواب بھی لکھا ہے. اور دوسری کتاب لکھی ہے سر الشہادتین, کہ جو دو شہادتیں ہیں, ایک شہادت امام حسن کی اور ایک شہادت سید الشہداء کی, اس کے اندر راز کیا ہے, اس کے اندر حکمت کیا ہے. اس میں وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدیث کا پہلا حصہ, پہلا فراز سب کے لیے واضح ہے, سب کو پتا ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے, الحسین منی, اس حصے کو سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, واضح ہے. لیکن رسول اللہ کس طریقے سے حسین سے ہیں, وہ انا من الحسین جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ میں حسین سے ہوں, یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس مسئلے کیسے حل کریں. تو پھر خود اس مسئلے کو حل کیا ہے شاہ محدث دہلوی نے, اور حدیث بیان کی ہے, اور اس حدیث کو سنی, سب نقل بیان کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک بڑی نیکی ہے, فوق کل برن برن, آپ نے نماز پڑھی ہے اس سے بڑھ کے ایک اور نیکی موجود ہے, آپ نے وہ نیکی انجام دیے اس سے بڑھ کے ایک اور نیکی موجود ہے, بس ہر نیکی سے بلند ایک اور نیکی موجود ہے, اور سب سے بڑی نیکی جو نیکیوں کی معراج ہے, اگر آپ نے اس بر کو, اس نیکی کو انجام دے دیا تو گویا اس سے بڑی کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں, اس نیکی کا نام ہے مقام شہادت. اگر ایک انسان درجہ شہادت پر فیض ہو گیا ہے, میں نے پہلے بیعت کیا تھا عزیزوں, ہماری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدایا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما, ہر امام کی یہ دعا تھی. اور شہادت کی موت پانے کے لیے انسان کو بہادر ہونا پڑتا ہے, شجاع ہونا پڑتا ہے, تو شجاعت کے لیے انسان دعا مانگے کہ انسان ظالم کے سامنے, انسان ظلم کے سامنے کھڑا ہو سکے اس شہادت کے ساتھ, اس شہامت کے ساتھ, اس بہادری کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے, مگر یہ کہ کوئی انسان درجہ شہادت پر فیض ہو جائے, اگر ایک انسان درجہ شہادت پر فیض ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے. تو گویا شہادت تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, مفہوم کیا ہوا, کہ اگر ایک انسان مقام شہادت پر فائز نہیں ہوا, اس نے جتنی بھی نیکیاں انجام دی ہوں پھر بھی وہ سب سے بڑی نیکی سے محروم ہے, سب سے بڑی بھلائی سے, سب سے بڑے بر سے وہ محروم ہے. کہتے کہ ظاہری طور پر اللہ کے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں, ظاہری طور پر وہ شہید نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی وہ بر, وہ نیکی جو سب سے بڑی نیکی ہے, معذلوں سے محروم رہ گئے. اور انبیاء جن کو شہادتیں ملی ہیں وہ تو پھر اس نیکی پر فیض ہو گئے. تو فرماتے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے شہادت سری یا شہادت خفی, اور ایک ہے شہادت جہری. ایک چھپی ہوئی شہادت ہے, ایک ظاہری شہادت ہے. چھپی شاید زہر کے ساتھ اگر کسی کو شہید کر دیا جائے. شہادت ہے لیکن شہادت سری ہے. اور اگر کوئی میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ شہید ہو جائے تو شہادت جہری ہے. کائنات میں جتنے بھی شہداء گزرے ہیں ہر شہید کو اللہ نے ایک مقام میں شہادت عطا کیا ہے, یا شہادت جہری کا حامل ہے یا شہادت سری اس کے حصے میں آئی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو وہ اعزاز عطا کیا ہے جو کائنات میں اللہ نے کسی بھی شہید کو عطا نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے شہادت جہری بھی عطا کی ہے اور شہادت سری بھی عطا کی ہے. اس لیے کہ جو حسن کی شہادت ہے, امام حسن کی شہادت ہے جو زہر کے ذریعے ہے, وہ شہادت ذری ہے, لیکن وہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی شہادت ہے. اور سید و شہداء امام حسین کی جو شہادت ہے وہ شہادت جاری ہے, یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کی شہادت ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے الحسین منی وانا من الحسین, یہ حسین کی شہادت نہیں یہ میری شہادت ہے, یہ حسن کی شہادت نہیں یہ میری شہادت ہے. تو ہم شاہ ولی اللہ محدود سے یہ کہہ سکتے ہیں اگر حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے, اگر حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے, تو حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے اور امام حسن کا قاتل نبی کا قاتل ہے. ایک صلوات پڑھی محمد علیہ پر. آپ نے نبی کی شہادت کو تسلیم کر لیا کہ نبی کی شہادت حسین کے ذریعے سے ہے, بس حسین کی شہادت نبی کی شہادت, امام حسن کی شہادت تو جو ان کا قاتل ہے اس کے بارے میں بھی تو کہہ دیجیے کہ نبی کے قاتل ہے. بس سید الشہداء امام حسین کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے, اور اللہ کے رسول کی محبت وہ تحفہ ہے, وہ ہدیہ ہے جو ہم نے مرنے سے پہلے اپنے پاس جمع کرنا ہے رسول اللہ کے لیے. اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ وہ اقتداء سنت ہی, دوسرا تحفہ جو ہے نبی کے سنت کی اقتداء ہے. البتہ ہمارے ہاں جو احادیث ہیں اور اہل سنت میں نقل کیے, جب اللہ کے نبی نے حدیث تکلیف میں انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ولن یفترک حتی یرد علی الحوض, پوری حدیث و آخر تک جو ہے وہ کہ میں تمہارے درمیان دو گرابہاں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کچھ علماء اہل سنت نے کچھ روات میں لکھا ہے انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و سنتی, سنتی کتابیں استعمال کی ہے. اور جب امام کے سامنے اس حدیث کو پڑھا گیا کہ اس حدیث میں تو سنتی ہے, تو فرمایا اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہم ہیں, اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہم ہیں. اور اللہ نے سنت کا ابلاغ کیسے کیا ہے, پہنچایا کیسے اہل بیت کو؟ روایت میں یہ ہے کہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے حدیث ثقلین, تو کسی عام مجمع میں بیان نہیں فرمائی. پوری اسلامی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں دو ایسی احادیث ہیں جو سب سے زیادہ مجمع یا جمع غفیر کے سامنے بیان کی گئی ہیں, سب سے زیادہ. ایک حدیث غدیر 1,24,000 یا کم از کم جو علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے, اور علامہ امینی رضوان اللہ علیہ نے خدا رحمت کرے ان کے روح پر کہ ان علماء کے وجود سے مکتب تشیع قائم ہے جو ولایت اہل بیت کا نور ہمارے دلوں میں ہے, ہماری نسلوں کے دلوں میں ہے. یہ زحمتیں ان علماء کی. اس لیے ایک اصفہان کے ایک مرجع نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے, اور وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے مولا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی انت ساقی الکوثر, جو کوثر سے سیراب کرنے والے آپ ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور امیر المومنین کوثر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, اور علماء کی ایک لمبی صف ہے, طویل لائن ہے علماء کی مراجع کی, اور امیر المومنین سب کو اس پیالے میں گلاس میں یا جو بھی ظرف ہے اس کے اندر پانی دے رہے ہیں, وہ پی رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اور اچانک علامہ امینی آگے بڑھے ہیں, جو ہی میرے مولا کی نظر علامہ امینی میں پڑی ہے تو مولا نے اس گلاس کو ظرف کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پانی لیا ہے, اپنے ہاتھوں میں پانی لیا ہے. امینی تم گلاس سے نہیں, ہمارے ہاتھوں سے کوثر سے سیراب ہو. بہت سخی ہیں اہل بیت. اگر تھوڑا سا کام بھی آپ نے اہل بیت کے لیے انجام دیا ہے عزیزو, تھوڑا سا کام بھی, اس کا اتنا اجر دیتے ہیں کہ آپ کے تصور سے باہر ہے, وہ تصور سے باہر ہے. علامہ امینی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ظاہر ہے جتنی علماء اہل سنت کی کتابیں تھیں ان سے وہ حوالے لکھ رہے تھے تو معلوم ہو کہ ایک کتاب ایک اہل سنت عالم کے پاس ہے اور اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے, ایک حدیث غدیر سے متعلق. اس کے پاس گئے, کہتے اپنی کتاب مجھے ادھار دے دیجیے. اسے بھی معلوم ہے کہ یہ ظاہر ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس میں سے کوئی چیز نکالے. کہتے ہیں نہیں, یہ کتاب تو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. تو پھر اگلے نئے کہتے تم یہ کتاب صرف ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں میں 2 سال تمہارے گھر میں نوکری کروں گا, تمہارا غلام بن کر رہوں گا. تب اس نے کتاب حوالے کی, اس حوالے کو نقل کیا, لکھا اور 2 سال تک اس عالم کے گھر میں نوکری کی ہے, جھاڑو جو بھی کام ہوتا ہے نوکروں کا, جو بھی ملازموں کا. 2 سال نوکری کی اہل بیت کی خاطر, امیر المومنین کی خاطر. صلہ کیا ملا؟ امینی آؤ ہمارے ہاتھ سے پانی پیو, ہمارے ہاتھ سے پانی پیو. بڑی زامتی عزیز علماء کی, یہ محبت رسول, محبت حسین اور محبت اہل بیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے. وہ علماء جو علماء ربانی ہیں, صاحب ابقات الادوار, یہ وہ علماء جو ہمارے معاشرے تعلق رکھتے ہیں. علامہ میر حامد حسین صاحب ابقات الادوار بہت بڑے عالم ہیں. یعنی ان کے زمانے کی جتنی بھی بڑے بڑے علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی تھیں, ان تمام کتابوں کا جواب کس نے لکھا ہے؟ صاحب ابقات نے. ابقات الادوار صرف 2 جلدوں پر مشتمل ہے, اس میں صرف ان احادیث کو, ان اسناد کو جمع کیا ہے جو حدیث منزلت کے بارے میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, 2 جلدوں پہ لکھی ہے. اور ان 2 جلدوں کی شرح ایت العظمیٰ مرعشی نجفی, جو مومن کم گئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کم میں, بلکہ عالم اسلام میں جو تشیع کی سب سے بڑی لائبریری ہے, سب سے بڑا کتاب خانہ ہے, وہ علامہ مرعشی نجفی کا بنایا ہوا ہے, نے بنایا کتاب خانہ. پوری زندگی حج نہیں کیا, حج واج جو پیسے تھے فوراً کتاب خرید لیتے تھے. ایسے مخطوط, ایسے خطی نسخے جو منحصر بے فرد ہیں. جب تک زندہ رہے ہیں, بی بی معصومہ کم سلام اللہ کے حرم میں فجر کی, زہرین کی اور مغرب کی نماز کی امامت ایت اللہ مرعشی نجفی کرواتے تھے. ایت اللہ مرعشی نجفی نے احقاق الحق کے نام سے کتاب لکھی ہے, جو حقیقت میں ابقات الانوار کی شرح ہے. ان 2 جلدیں جو علامہ حامد موسوی نے لکھی ہیں, ان کی شرح لکھی ہے ایت العظمیٰ آغا مرشی نجفی نے, اور 54 والیوم لکھے ہیں, 54 جلدیں لکھی ہیں اس کی, اور کوئی جلد بھی 1500-1600 صفحہ سے کم کی نہیں ہے. اتنی بھاری بھاری جلدیں ہیں, ابھی مکمل نہیں کی تھی, ان کی رحلت ہوگی. تو 54 جلدیں اپنی زندگی میں, ان 2 جلدوں کے اندر کچھ چیز تھی تب تو تفسیر اس کی 54 والیوم پہ گئی. اگر اصل میں کچھ نہ ہوتا تو اس کی تفسیر کیسے ہوتی؟ تو صاحب ابقات الادوار جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کا پوتا ہے جو مریض ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آغا آپ کے جو پوتے ہیں وہ حالت احتضار میں ہیں, آپ آئیے مل لیجیے. بچے کو اپنے بچوں سے, اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بچوں کے بچوں سے محبت ہوتی ہے, طبیعی چیز ہے. رکے 1 منٹ لیے, کہتے اچھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک. وہ تھوڑی دیر تک آ کے خبر دی کہ آگا وہ اس کی تو رحلت ہو گئی ہے, آئیے اب آپ تشریح کے لیے, باقی چیزوں کے لیے. تو کہا آپ لوگ باقی سب کفن یہ چیزیں تیار کرو, میں آتا ہوں. وہ بھی تیار کر دی. کہا کہ آپ جنازے کا وقت ہے, آپ آئیے آخری دیدار کر لیجئے. کہا کسی اور سے کہہ دیجیے جنازہ پڑھا دیں اور دفن کر دیں. انسان کے جگر کا گوشہ ہو, آخری لمحات اس کے, دفن کر دیا. تو واپس آئے تو بڑے حیران ہیں, کہتے ہیں یہ فرمائیے ہمیں بڑا تعجب ہوا ہے, ارے آپ جو ہے وہ آپ عالم بھی ہیں, آپ باپ بھی ہیں, دادا بھی ہیں, اور آپ کو آگے بار بار بتایا بھی گیا ہے کہ آپ کے جو پوتے ہیں اس کے آخری لمحات ہیں اور آپ جو ہے وہ نہیں آئے, تو کہاں میں باپ بھی ہوں, میرے دل میں بھی محبت ہے. لیکن جب آپ لوگ خبر لے کر آئے تھے اس وقت میں ولایت علی کے اس بات پر ایک دلیل میرے ذہن میں تھی جو میں لکھ رہا تھا میرے مولا کی ولایت کے اس بات کے لیے, اس کو پروف کرنے کے لیے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل میرے ذہن میں آئی تھی جو میں فوراً لکھ رہا تھا. اور ایک لمحے کے لیے میں نے قلم کو روکا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اٹھ کے گیا, ممکن ہے وہ دلیل میرے ذہن سے نکل جائے. مجھے اپنے پوتے کے لاشے کو چھوڑنا قبول ہوا لیکن امیر المومنین کی ولایت کے دفاع سے رکنا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. اور مجھے یقین ہے کہ جس کی ولایت کا میں دفاع کر رہا تھا مجھ سے پہلے وہ میرے پوتے کی مدد کے لیے قبر میں موجود ہوگا. محبت عزیزو سب سے اہم چیز. اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت ہے, محبت رسول ہے, اور اس کے بعد رسول کی سنت کی اقتداء ہے. اب جن کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت کا محور قرار دیا ہے, رسول کی سنت کو سمجھتے بھی وہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی سنت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. جو آج ہم اسلام کا حشر دیکھ رہے ہیں, اسلام کی تفاسیر دیکھ رہے ہیں, ایک وہ اسلام کا چہرہ ہے جس کی بنیاد صرف قتل و کشتار پہ, مار دو, جلا دو, ذبح کر دو. اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے نا جو کچھ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی اعلان کریں کہ ہم یہودی ہیں, ہم عیسائی ہیں, ہم ہندو ہیں, ہم زرتشت ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں, اپنے جھنڈے پر بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نا. وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا, جو رواداری کا مذہب تھا, جو انصاف کا مذہب تھا, جو عدالت کا مذہب تھا, جو جسٹس کا مذہب تھا, یہ تفکر اس میں کہاں سے آئی, یہ فکر اس میں کہاں سے آئی؟ کب آپ اسلام کا نام لیں تو سب سے پہلا تصور جو کسی کی ذہن میں بھی آتا ہے دہشت گردی کا آتا ہے, ٹیررزم کا آتا ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سنت رسول کو چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری سنت لینی تو میری اہل بیت سے لو. اللہ کے نبی بیٹھے مسجد میں. اب تصور کریں, آپ دیکھیں کہ اسلام اگر حقیقی سنت رسول سے لے جاتا تو اب اسلام کیسا ہوتا. ایک آدمی آیا بدو اور بڑی نازیبہ گفتگو شروع کر دی ہے, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, آپ یہاں پر کنگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت آل فل بکنا شروع کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس کی زبان قطع کر دو, زبان کاٹ دو اس کی. یہ کہہ کے وہ چلا ہے اور ایک صاحب اٹھے ہیں فوراً تلوار لے کر اور دوڑے ہیں اس کی زبان کاٹنے کے لیے. جو دروازے پہ پہنچے ہیں سامنے سے امیر المومنین آ رہے ہیں, اپنی تلوار اٹھائی ہے تو امیر نے ہاتھ پکڑ لیا. پھر مسجد کے سامنے کیوں مار رہے بندے کو؟ کہا کہ میں اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. ابھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو قرآن کا جو حکم ہے جہاد کا یا اللہ کے رسول کا جو حکم ہے, یعنی دلیل وہی دلیل ہے, مدرک وہی مدرک ہے. کہ میں اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ کہ یہ آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور اس نے یہ ساری گفتگو کی ہے, اس کی توہین کی ہے, جسارت کی ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو. کہا یہ کہا ہے؟ کہاں یہ کہا ہے؟ کہا اچھا چھوڑ دو, پھر میں اس کی زبان کاٹتا ہوں. میں اللہ کے نبی کے حکم پر میں عمل کرتا ہوں. تو کہتے ٹھیک ہے آپ کر لیجیے. چونکہ معلوم ہے کہ علی کا مقام کیا ہے رسول کی نظر میں. بعد میں اس مقام کو بھول گئے لیکن رسول کی زندگی میں تو سب کو معلوم تھا نا. تو کھڑا ہوتا کہ دیکھو کہ میں دیکھتا ہوں کہ علی اس کی زبان کیسے کاٹتے ہیں. تو امیر المومنین نے جیب سے اشرفی کی ایک تھیلی نکالی ہے اور اس آدمی کے ہاتھ پہ رکھی ہے. کہا یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان ہو, تم غریب ہو, بچے تمہارے بھوکے ہیں, تم جذبات میں آ گئے ہو. اور تمہاری یہ گفتگو کے بعد اللہ کے نبی نے دی، یہ ان کی طرف سے ہے. اب یہ سنا تو پریشان ہو گیا ہے، فون گر گیا مولا کے قدموں میں کہ مولا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی گستاخی ہوئی ہے، میں اپنے حواس میں نہیں تھا. اور یہ صاحب سارا منظر دیکھ رہے ہیں، غصے سے دوڑے ہوئے واپس آئے ہیں، کہتے یا رسول اللہ علی نے آپ کے حکم کی مخالفت کی، نہ صرف یہ کہ آپ کے حکم مخالفت کی بلکہ مجھے بھی آپ کے حکم پر عمل نہیں کرنے دیا. اب دیکھیے، جن نے اسلام علی سے لیا ہے ان کا اسلام کیسے اسلام ہوگا، جن نے اسلام ان لوگوں سے لیا ہے ان کا اسلام کیسے اسلام ہوگا. تو کہتے کیا ہوا، کہتے یسو آپ نے فرمایا کہ زبان کاٹ دو، اور میں زبان کاٹنے کے لیے دوڑا تو علی نے مجھے روک لیا، نہ صرف یہ کہ مجھے روک لیا بلکہ اس آدمی کو پیسے دے دیے. تو کہا علی نے اس کی زبان تو کاٹ دی، زبان تو کاٹ دی. اب جس مجمع میں جائے گا یہ ہماری سنا کرے گا. بس اسلام کا وہ تصور جس کو اللہ کے رسول نے اپنی سنت کا محور قرار دیا تھا، امیر المومنین، ولایت اہل بیت، اگر مسلمان اس اسلام سے وابستہ ہوتے تو اسلام دنیا کا سب سے عظیم مذہب ہوتا، عزیزو، جو ہے حقیقت میں. چونکہ اسلام ان سے لیا گیا تھا جن نے صرف رسول کے الفاظ کو سنا لیکن رسول کی مراد کو نہ سمجھا. لہذا ہر مسئلے پر تلوار، ہر مسئلے پر جنگ. بس پہلا تحفہ جو اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے لے کے جانا ہے وہ کون سی ہے؟ محبت رسول. دوسرا تحفہ اقتداء سنت رسول، جس کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑا محور اہل بیت ہیں. اور پھر دوبارہ تاکید کی وہ محبت اہل بیت ہی. تیسرا تحفہ جو آپ نے میرے پاس لے کے آنا ہے قیامت کے دن، اس سے پہلے تم موت کی تمنا نہ کرو، اور یہ تحفہ تمہاری نجات کا باعث بنے گا، وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے. کیا امت نے اس محبت رسول اور محبت اہل بیت کا پاس رکھا ہے؟ امام کے پاس، امام پنجم کے پاس کوفے سے تین، شام اور پھر کوفے سے ہوتے ہوئے تین فقی آئے ہیں جو شامی ہیں، شام سے تعلق رکھتے ہیں. اور روایت میں کہ 40,000 قریب انہوں نے سوال تیار کیے ہوئے تھے. آپ سب نے وہ حدیث سنیے، مولانا صاحب کے جواب دیے، اور آخر میں میرے مولانا نے صرف ان سے ایک سوال کیا، تم شام سے آئے ہو، وہاں پہ تمہارے فقی موجود ہیں، تمہارے علماء موجود ہیں، تمہارے مفتی موجود ہیں، کیا ان نے تمہارے سامنے کبھی کوئی ایسی حدیث بیان کی ہے جو ہم اہل بیت کے بارے میں ہو، اور تمہارے سب فقی، تمہارے سب مفتی اس حدیث کو مانتے ہوں؟ کہاں، ایک حدیث اہل بیت کے بارے میں ہے جس پر ہمارے تمام مفتی، تمام جو فقہا ہیں، تمام جو علماء ہیں، سب کے سب متفق ہیں. کہا کون سی حدیث؟ تو حدیث سنائی اپنے انداز میں، جو حدیث ان کو رہتی، کہا کہ اللہ کے رسول کا انی تارک فیکم الثقلین، الثقل الاکبر والثقل الاصغر، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بڑا ثقل ہے، ایک چھوٹا ثقل ہے. الثقل الاکبر وہو کتاب اللہ، یہ ان کی حدیث ہے. جو بڑی گراں بہا چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے. والثقل الاصغر ہم اہل بیتی، ثقل اصغر ہے میرے اہل بیت ہیں. تو میرے مولانا نے ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ اس حدیث کو تم سب مانتے ہو کہ تمہارے رسول نے جاتے ہوئے دو امانتیں تمہارے حوالے کی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، تو تم نے ان دو امانتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود تم بتاؤ کیا سلوک کیا. کا عمل کتاب فحرک نہ ہو، جہاں تک رسول کی امانت کتاب خدا کا تعلق ہے تو کتاب خدا کو ہم نے جگہ جگہ پر جلا دیا، جلایا گیا نا کتاب خدا کو. اب اما اہل بیت ہی فقتل نہ ہو، اور جہاں تک رسول کی امانت اہل بیت رسول کا تعلق ہے उनको हमने कत्ल किया है। जब मेरे मौला मदीने में वापस आए ना, मदीने में दाखिल होने से पहले जब मदीने के बाहर क्याम किया और लोग मिलने के लिए आए, तो मेरे मौला ने यही तो कहा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया था कि मेरी अहले बैत का एहतराम करना। अल्लाह के नबी ने एहतराम का हुक्म दिया था तो उम्मत ने हमारे साथ ये सलूक किया, और अगर एहतराम का हुक्म ना दिया जाता ये सफर के अयाम अजीजों, एक तरफ कूफा और शाम में खानवादा रसूल को फिराया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मौरखीन ने लिखा है कि मदीने में भी कोहराम बरपा है इन दिनों में, क्योंकि वाकई करबला की खबरें सफर के मदीने में, सफर के महीने में मदीने में पहुंची शुरू हुई। अब एक रावी जो करबला में मौजूद था कहते कि मैं जाऊं मदीने और जाकर बताऊं उनको जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या गुजरा है। अब जब ये मदीने में आया है तो पूछता है कि मदीने में सबसे शुजा कौन मशहूर था, कहा मदीने में सबसे खूबसूरत जिसको कब्रे बनी हाशिम कहा जाता था, मदीने में सबसे शुजा और ज़ैनब का जो सहारा था वो अब्बास था। कहता अच्छा, मैं अब्बास की माँ को जाकर अब्बास की शाद की खबर देता हूँ। मालूम हुआ उम्मुल बनीन मदीने में मजनबी भी मौजूद है। अब ये रावी वहां पे पहुंचा है, कहता आप उम्मुल बनीन है, आप अब्बास की माँ है? कहती हाँ मैं अब्बास की माँ हूँ। कहता मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर है? कहा मैं करबला से आ रहा हूँ, मैंने आपके चार शेर दिल बेटे वहां पे देखे, मैंने देखा आपका पहला बेटा जंग के लिए गया और शहीद हो गया। माँ ने कोई गिरिया नहीं किया, सिर्फ एक सवाल किया, अच्छा मुझे ये बताओ जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मेरा हुसैन जिंदा था? कहा बीबी हुसैन जिंदा थे, हुसैन महफूज थे। कहा मैं गिरिया नहीं करूंगी, ये मेरे बेटे की कब्र का निशान, इसलिए कि मेरा बेटा हुसैन पर कुर्बान हो गया। कहा बीबी आपका दूसरा बेटा शहीद हुआ, फिर यही पूछा क्या मेरा हुसैन जिंदा था, क्या नवासे रसूल जिंदा था, क्या जहरा का जिगर जिंदा था? कहा बीबी हुसैन जिंदा थे, हुसैन महफूज थे। कहा इस बेटे का गिरिया भी नहीं करूंगी, फिर तीसरे बेटे की खबर दी, फिर भी गिरिया नहीं किया। और कहा बीबी अब जरा दिल को थाम लो, अब मैं आपके अब्बास की दास्तान बयान करने लगा हूं। आपका अब्बास घोड़े से गिरा, जब माँ ने ये सुना तो खड़ी होगी। कहा देखो तुमने मुझे तीन बेटों की इशारत की खबर दी, मैं तुम्हें झुठलाया नहीं, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोलो, इसलिए कि मेरा अब्बास इतना दराज कामत था कि किसी की क्या मजाल कि अब्बास पर ऐसा वार करता कि अब्बास घोड़े से गिरते। कभी भी पहले अब्बास के बाजू कलम हुए, फिर अब्बास की आंखों में तीर पेवस्त हुए, फिर अब्बास के सर पर वसयालम الذين ظلموا اي من قلب
سلام کعبه دل ها حسین جان سلام شام اما فل ها حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای راهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
نام تو باشم همیشه بالابا نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین زامنم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا ازا یست را حسین زامنم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا ازا یک را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم